نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی توفیق سے ہم چھٹے پارے کا آغاز کریں گے جو سورۃ نساء کی آیت نمبر 148 سے شروع ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو. وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اور اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اِن تُبْدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. بہت ہی اہم موضوع سے پارے کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ نے بدگوئی سے منع کیا ہے. بدگوئی کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان بری بات بولے. بولنا اللہ کی نعمت ہے. جو لوگ نہیں بول سکتے ان سے پوچھئے کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے. انسان اپنا وافی و ضمیر ہی بیان نہیں کر پاتا. اب جب اس بولنے کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو اس سے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں. یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے ارد گرد کے تمام لوگ آئیڈیل ہوں اور ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھے ہی معاملے ہوں، گھروں میں بھی سکون ہو، کوئی بری بات نہ کہے، کوئی اچھی نہ کہے. ایسے موقعوں پہ جب ہمارے ارد گرد لوگ غلط باتیں کرنے والے ہوں، کسی میں کوئی عیب ہے، کوئی شرعی عیب ہے، کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آوازیں بلند نہ کرو. لا یحب اللہ الجہر. اللہ کی پسند اور ناپسند کی بات ہے کہ بدگوئی نہ کرو، کسی کی برائی کو اس طرح نہ پیش کر دو کہ وہ بدنام ہو جائے. برا تو ہے ہی تھا، اب بدنام ہو جائے. اب دیکھیے کہ بدگوئی ایک قسم کا دوہرا عذاب ہے. جو برائی کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی اس سے دکھ ہوتا ہے، اور جو سنتا ہے اس کو بھی دکھ ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ چپ رہے اور بولے تو خیر کی بات کرے. زیادہ باتیں کرنا، اس کی بات اس کے خلاف، ہر وقت غیبتوں کے اندر رہنا. محکمے میں گئے تو سسرال کی غیبت ہے، سسرال میں آئے تو ماں اور بہنوں کے بھائیوں کے قصے بیان کر دیے، یہ درست طریقہ نہیں. شام کو شوہر گھر میں آئے تو سارے دن کی رپورٹ غیبتوں کی صورت میں پیش کر دی، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے کہ ہر بات بولنے والے پر وبال ہے، سوائے اس کے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے یا امر بالمعروف کرے. بس دفعہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، اب کیا کریں؟ زیادتی کوئی کرتا ہے. مثال ہے کہ ساس کے اوپر بہو زیادتی کرتی ہے، جب بہو ساس پہ زیادتی کرتی ہے، بیوی شوہر پہ، شوہر بیوی پہ، تو کیا کریں؟ پھر نہ بولیں؟ نہیں، الا من ظلم. کیا طریقہ کار ہے؟ انسان کو جہاں سے کوئی مسئلے کا حل ملے، مسئلہ بیان کرتے ہوئے ڈھکے چھپے لفظ میں کنایتاً اپنا مسئلہ پیش کر سکتا ہے. اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنی بات کو پیش کیا جا سکتا ہے. عدالت میں امام کے سامنے کوئی بات بتاتے ہوئے کوئی گواہی دینی ہے، اس وقت بھی یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پہ باتیں دوسروں کی برائی نہیں کرنی چاہیے. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم برائی کی باتوں کو صرف اپنے دل کی بھڑاس کے لیے برا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا، آپ وہاں اس کے گھر کے پاس سے گزرے تو کہنے لگا، اللہ کے نبی، میرا پڑوسی مجھے بڑا ایذا دیتا ہے، بڑا ستاتا ہے، بہت دکھی. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ تم ایسا کرو، تھوڑا صبر کرو، اور اگر تم دیکھو کہ وہ نہیں باز آتا تو تم اپنے گھر کا سامان نکال کے باہر بیٹھ جاؤ. آپ کا اچھا، ٹھیک ہے. سامان نکال کے گھر کے باہر رکھ کے بیٹھ گئے. تھوڑا سا سامان تھا، ہماری طرح کا ہوتا تو باہر ہی راستہ بلاک ہو جاتا. باہر ہے وہ، باہر کھڑے ہو بیٹھ گئے. اب کوئی ایک شخص گزرا، ارے بھائی کیا حال ہے، کیسے یہ سامان کیوں باہر رکھا ہوا ہے؟ کہیں گے نہیں نہیں وہ بس کچھ نہیں، ارے بھائی بس وہ ذرا ہم سایہ تنگ کرتا ہے تو میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس نے کہا اچھا، اتنی بری بات ہے، اس کی وجہ سے گھر چھوڑے؟ اس نے اس کی برائی کرنی شروع کی، وہ چلا گیا. لوگ آتے جائیں، اس کو یہاں دیکھ کے اس کے ہمسائے کو برا کہنے لگے. اتنے میں اس ہمسائے تک بات پہنچ گئی کہ بھائی تم کتنے نامعقول ہو، تمہاری وجہ سے فلاں بندہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہے. جب اس کو پتا چلا فوراً واپس آیا، اس سے آ کے معافی مانگی، اس کا سامان اندر رکھا اور کہا آئندہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا. مسئلہ حل ہو گیا. ہم عموماً اپنے مسئلوں کے حل دوسروں کے پاس جاتے ہیں، جس سے ہمیں گلہ ہوتا ہے اس کو غریب کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ کہ ہمیں اس سے کیا گلہ شکوا ہے، اور ہم سارے شہر میں اس کے ڈھنڈورے پھیلاتے ہیں۔ ہمارا حال کیا کہ بجلی کا بل جمع کرائیں گے تو ہم گروسری اسٹور چلے جائیں گے، ہاں گروسری لینے ہم بینک پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اگر زندگی میں ایسے کوئی معاملات ہوں تو جہاں آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہاں بات کریں، اور صبر کرے گا انسان تو اس کا اجر بہرحال زیادہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 150 سے 158 بلکہ 152 تک بہت ہی اہم موضوع ہے، ان تینوں کو اکٹھا لیں گے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی ایک نئے دین بنانا چاہتے ہیں جس میں کچھ چیزیں کفر کی ڈال دو کچھ ایمان کی، ایسے لوگ وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان تین آیات میں وحدت ادیان کے عقیدے کی جڑ کاٹی جا رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم سب انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہمیں انسانوں سے محبت ہے۔ عملی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ مختلف ادیان مختلف مذاہب پہ ہیں، اور ہر مذہب دوسرے مذہب سے کہیں نہ کہیں جا کے ڈفرینس پیدا کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں سارے دینوں کو جمع کرو، اس کا ایک بلنڈر بناؤ اور ایک دین بنا دو۔ مثلاً یہ کہنا کہ چلو جی کوئی بات نہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، کوئی کسی کوئی اللہ کہتا ہے اس کو، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی احرمن کہتا ہے، کوئی یزدان کہتا ہے، کوئی بات نہیں، سارے بلاتے تو اللہ کو ہی ہیں، اس لیے تم، وہ کہتے ہیں نا مسجد مندر ہکڑو نور، دین الہی کے نام پہ اکبر نے بھی جو دین نکالا تھا وہ یہی تھا۔ ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، اللہ کا معاملہ ہے بندے کے ساتھ، لیکن یاد رکھیے آج کے دور کا یہ بہت بڑا شوش ہے۔ باطل پرست یہ سوچ رکھتے ہیں کہ تم ہمارے ہمیں مان جاؤ، قبول کر لو، کوئی کسی کو برا نہ کہے، سب کو زبردستی جنت میں لے جاؤ۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دین ہماری خواہشات کا نام نہیں، اللہ کی مرضی کا نام ہے۔ چاہے نیک نیتی سے کوئی باطل کو حق اور حق کو باطل ملا سے ملا دے، یہ چیز انسان کو درست نہیں لگے گی۔ ہوتا پتہ کہ اس میں چوٹ جو پڑتی ہے وہ رسولوں پہ پڑتی ہے۔ بس آپ دیکھیے کہ جب لوگ سارے دینوں کو ایک کرنا چاہتے ہیں، اب جب بیچ کی رکاوٹ ہے وہ کون ہے؟ نبی۔ کیونکہ نبی نے بتایا نا دن میں 5 نمازیں پڑھو، نبی نے بتایا کہ وضو کیسے کرو، لہٰذا کرتے کیا، کہتے ہیں رسولوں کو بیچ سے نکال دو۔ انکار حدیث کا فتنہ آج کے دور کا معروف فتنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بس قرآن کی بات کرو، کہاں لکھا ہے؟ آپ کہتے ہیں حدیث میں، کہتے ہیں نہیں نہیں حدیث نہیں ہم مانتے، ہمیں قرآن کی بات دکھاؤ۔ تو یہی بات اللہ نے بتائی کہ ایسا کرنا کفر ہے۔ صحیح اور غلط عقیدے کا فرق مٹ جاتا ہے اس طرح۔ جب رسولوں کو نکالا، نیکیوں کا من پسند طریقہ نکلا، پھر یہ سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کو خوش کیسے کرنا ہے۔ کوئی سوچتا نہیں میں ناچوں گا تو اللہ خوش ہوگا، وہ ناچ کے اللہ کو خوش کر رہا ہے۔ کوئی کہتا نہیں میں گاؤں گا تو اللہ خوش ہوگا، وہ گا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہاتھ میں گٹار پکڑ کے اللہ کو خوش کریں گے۔ اور اس طرح انسان یہ سوچتا ہے کہ جو طریقہ مجھے اچھا لگتا ہے وہی اللہ کو اچھا لگتا ہے، صرف اللہ کو مانو۔ تو پھر بتائیے کہ شیطان کا کیا قصور تھا۔ اس لیے آج قرآن پڑھتے ہوئے دعا کریں کہ جس طرح قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ اس طرح میں حدیث پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ جب حدیث کا بھی دور ہوتا ہے تو انسان کو نفس وسلم سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب ہی کی چند مزید باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یس الک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، اے نبی یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے، اس سے تو انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھاؤ، اور اس سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی، پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ سورۃ بقرہ کی آیات کا خلاصہ ہے ان آیات میں، کیونکہ سورۃ نساء جس دور میں نازل ہوئی اس دور میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا جو تھا وہ مدینہ کے یہود سے تھا، تو گاہے بگاہے ان کے عقائد کو کھول کر آپ کے سامنے رکھا جا رہا تھا تاکہ آپ ان سے آگاہ رہیں اور کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ کو سری فرمانے حکم عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد کیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ ہمارے دل غلافوں اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ پیچھے پڑ چکے ہیں نا یہ باتیں، بالکل اس کا دہرانا کہ حق بات سننے سے اپنے دل کو روک لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ویکس لگ جاتی ہے نا کسی چیز سے تو پھر پانی جذب نہیں ہوتا، قرآن کے کب پانی دلوں میں نہیں جاتا، جب انسان تعصبات کا ویکس، خواہشات کا ویکس لگاتا ہے۔ اہل کتاب کی یہی بات تھی، آج بھی بہت سارے مسلمان خود کو بہت سیکیور فیل کرتے ہیں، کہتے نہیں ہم نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں، ایسے ہی قرآن سنیں ہمیں کوئی اثر تھوڑی ہوتا ہے، ہم نے تو اپنے دلوں پہ ویکس لگایا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس کو یہ ویکس کہتے ہیں یہ اصل میں کیا ہے، بل تب اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ قرآن سن کے نہ ماننے کی عادت یا قرآن کا دل پہ اثر نہ ہونا انسان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ کہیں میرا دل بند تو نہیں ہو گیا۔ پھر یہ اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا۔ کس پہ بہتان لگایا؟ مریم پہ۔ کس کے ساتھ؟ یوسف نجار کے ساتھ، بیت المقدس کی ٹیک کیئر کرنے والے نوجوان تھے۔ جب بی بی مریم حاملہ ہوئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابتدا میں ان کو سن آف گاڈ نہیں کہا گیا تھا، یہ تو آج کا تحفہ ہے نا۔ شروع کے لوگوں نے، جو خاص طور پہ اس دور کے پریزنٹ لوگ تھے، انہوں نے نعوذ باللہ یوسف نجار کے ساتھ زنا کے الزام حضرت مریم کا لگا دیا کہ اچھا یہ بھی مسجد میں رہتی تھی اور وہ بھی وہاں ٹیک کیئر کرتا تھا، کوئی ان کا اپنا تعلق ہوگا۔ گندی سوچ والے ایسے ہی سوچتے ہیں، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا۔ اللہ نے یہود کا یہ قول قرآن میں لکھ دیا کہ شرمندہ ہونا تو دور کی بات، رونا تو دور کی بات، فخر کرتے ہیں ہاں جی ہم نے قتل کیا، اس سے زیادہ ان کے خلاف فرد جرم اور کیا ہوگی۔ حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا، غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان کے لیے حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ یہاں تیسرا موقع ہے جہاں سود کا تذکرہ ہے۔ آپ دیکھیں چھٹا پارہ شروع ہوا اور سود کا تذکرہ پھر آ گیا، واقعی ہم ربا، اور جس قوم کے ناطے سے اللہ تعالیٰ یہاں تذکرہ کر رہے ہیں ان کو بھی ہماری طرح ان کی کتابوں میں سود سے روکا گیا تھا، لیکن آج ایسے لگتا ہے کہ ان کا اور سود کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آج اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو اس سود کی جو قباختیں ہیں اس کی وجہ سے وہ سلیوری تو ختم ہوئی، جیسے پیچھے ہم نے پانچویں پارے میں غلاموں کی بات پڑھی نا، پہلے دور میں ایک بندہ ایک کا غلام ہوتا تھا، اس کو بیچے اس کو رکھے۔ آج کے دور میں نیشنل قسم کی سلیوری ہے، پوری پوری قومیں یرغمال بنی ہیں، چند بڑی بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں دنیا کے بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ گروی رکھے ہوئے ہیں، یہ سب سود کے تحفے ہیں۔ آج اگر اس موضوع پہ ہم بات کریں تو کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آج انسانیت خود بول بول کے بتا رہی ہے کہ جن سوسائٹیز میں سود کا نظام ہے وہاں اکنامیکل ڈس آرڈر دیکھ لیجیے، منی کا فلکسویشن دیکھ لیجیے، بڑے بڑے ملکوں کی کرنسیز جو ہیں وہ ڈوبتی بھی کیوں دکھ رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آج جو ہمیں یہ کاغذ کے نوٹ دکھتے ہیں نا، چاہے وہ روپے کی صورت میں ڈالر ہے یا پاؤنڈ ہے، کاغذ ہے نا، آپ نے ایک مہر لگائی وہ ڈالر بن گیا۔ ویل کاسٹ تو ایک ہے، مثال لیجیے ایک مشین ہو نوٹ بنانے کی، کاسٹ ایک ہی ہے اس کی، آپ اس پر ڈالر کی مہر لگا دیں تو وہ 80 روپے کا بن گیا، آپ اس پہ کرون کی لگا دیں تو وہ 15-16 کا بن گیا۔ یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ اسلام میں یہ نہیں تھا۔ تھوڑا سا اس میں دلچسپی آپ پر آپ کو ہو، یہ موضوع ہم نے بہت ڈیٹیل سے انہی آیتوں میں سبیل الجنہ میں کیا تھا، آپ وہاں جب جائیں گے تو سن لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ अगर अभी तक नहीं सुन सके, लेकिन पहले दौर की करेंसी गोल्ड होती थी, सिल्वर और गोल्ड होती थी, हर मुल्क की मोहर होती थी उस पर। मिसाल अमेरिका में अगर गोल्ड चलेगा तो उस पर अमेरिकन डॉलर की मोहर है, लेकिन बताते खुद वो गोल्ड था, मिसाल के 1 ग्राम है। अब 1 ग्राम गोल्ड अगर डॉलर्स में बिकेगा तो डॉलर्स में वही कीमत होगी। वही गोल्ड जब आप चाइना में आते हैं सैर करने, आए आप अपने साथ वही नोट लेके आगे गोल्ड का, गोल्ड में आके चाइना में बिकेगा तो उसकी यूनिवर्सल वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही होती है, 19-20 का फ़र्क है। नतीजा क्या होता था, पूरी दुनिया का इकोनॉमिकल सेटअप एक ही था। फिर ये चारादारी नहीं थे कि हम मोहर लगा लें तो 60 रुपये का बेचें, तुम लगाओगे तो 1 रुपये का बेचोगे। ये सब सूद के तोहफे हैं। इसकी हिस्ट्री जब जानते हैं तो घिनौने निज़ाम से नफरत होने लगती है कि आज कैसे कागज़ के टुकड़ों को हम जमा के बैठे हैं। और ये जो बैंकिंग निज़ाम है, सबसे पहले इंग्लैंड का बैंक बना, आज भी बैंक ऑफ अमेरिका को छोड़ दीजिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड में चंद ख़ानदानों की हुकूमत है। आपको ज़ाहिर लगता है कि सुपर पावर्स बड़े बड़े मुल्क हैं, नहीं, इस वक्त चंद ख़ानदान हैं। उनका ताल्लुक ही नहीं बनी इसराइलियों से कि जिनके हाथ में पूरी दुनिया की दौलत है। अमेरिका तक उनके आगे बिका हुआ है, इंग्लैंड तक उनके आगे बिका हुआ है। अल्लाह कहते हैं कत्न हु अन हो, जिस सूद से इनको रोका गया इन्होंने वही किया। वक्लीम अमवाल नास बिल बातिल, और लोगों के माल नाजायज़ तरीक़ों से खाते हैं। हमने बहुत सी पाक चीज़ें इनके लिए हराम कर दी जो पहले इनके लिए हलाल थी। और ऐसे ही होता है, जब दुनिया में हराम आम हो जाता है तो अल्लाह ताला हलाल को उठा लेता है। और जो लोग इनमें से काफिर हैं उनके लिए हमने दर्दनाक साथ तैयार कर रखा है। हाँ मगर ला के ने रासिखून फिल इल्म मिनहुम, मगर इनमें जो लोग पुख्ता इल्म रखने वाले हैं और ईमानदार हैं वो सब इस तालीम पर ईमान लाते हैं जो नबी तुम्हारी तरफ नाजिल की गई और जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी। इस तरह के ईमान लाने वाले और नमाज और ज़कात की पाबंदी करने वाले और अल्लाह और रोज़े आखिर पर सच्चा अकीदा रखने वाले लोगों को हम ज़रूर अजर अजीम अता करेंगे। यहाँ हाईलाइट कर लीजिए, रासिखून फिल इल्म, इल्म रसूख, पुख्तगी पैदा करना। थोड़ा सा इल्म इंसान को सख्त कर देता है, स्टबन कर देता है। जब इल्म रसूख होता है यानी आप स्ट्रॉन्गली इल्म में आते हैं, और इल्म का रसूख अमल के साथ होता है, तहें लगती हैं। आप सिर्फ, मैं अगर स्पीलो जन्ना क्लास को इसमें थोड़ा सा सेट करूं तो आप देखिए कि हम सब ने जनवरी 2009 में कोर्स शुरू किया, सितंबर या जुलाई का एंड या अगस्त जब आया तो तकरीबन आप लोग 5-6 पारों पे थे। आपके सबक के साथ साथ आपको एक दौरे कुरान सुनाया गया, पूरा आपने एक दौरे कुरान पिछले साल का किया। फिर उसके बाद सितंबर से लेके इस जुलाई तक आपने बाकी कुरान किया, 2 कुरान पूरे हो गए ना। अब आपका ये 3रा कुरान है। क्या आपको फील हो रहा है कि कुरान की ये तहें आपके अंदर रसूख पैदा कर रही हैं? और माशाल्लाह आप ही लोगों में कुछ साथी शाम के क्लास के रिप्ले सेशंस में दोबारा सुन के पूरे नोट्स ले रहे हैं। और किस मुझे ऑनलाइन पे तो मिलते ही ये फीडबैक है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सुबह चलाते हैं और रात तक 4 दफ़ा सुनते हैं। किसी ने कहा मैं तो पूरा दिन ये सुनती हूँ, मेरे जो सुबह के नोट्स छूटते हैं मैं शाम को लेती हूँ, जहाँ से मेरा छुट्टा होता है मैं वो टाइम नोट करती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ टाइम की लिखी हुई है वेबसाइट पे, जो किसी का हिस्सा छुट्टा है वो जाके सुनते हैं। तो ये क्या है, रसूख फिल इल्म, अल्लाह की मर्ज़ी जानने लगते हैं। इस पे मेहनत करनी पड़ती है, जैसे केक एक तह का बनाएंगे तो उसका एक टेस्ट आएगा, उसमें 3-4 तहें लगा लें, कहीं फ्रूट डाल रहे हैं, कहीं उसमें अब क्रीम डाल रहे हैं, उसका टेस्ट आता है। इल्म का रसूख जो होता है ना, ये बंदे को अल्लाह के करीब करता है और ना चाहते हुए भी अमल आने लगता है। इसलिए इल्म का रास्ता जन्नत का रास्ता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो इल्म के रास्ते पे चला अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान करता है, और अल्लाह हमारे लिए भी आसान कर दे। इन्ना ओहैना इलैका कमा ओहैना इला नूहिन वन्नबीयीन मिन बादिही, ए नबी हमने तुम्हारी तरफ इस तरह वही भेजी जिस तरह नूह और इसके बाद के पैगंबरों की तरफ भेजी थी। हमने इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलादे याकूब, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ वही भेजी। हमने दाऊद को जबूर दी, हमने इन रसूलों पर भी वही नाजिल की जिनका जिक्र हम इससे पहले तुमसे कर चुके हैं, और इन रसूलों पर भी जिनका जिक्र तुमसे नहीं किया। हमने मूसा से इस तरह गुफ्तगू की जिस तरह गुफ्तगू की जाती है। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह था। कैसा लगता होगा मूसा को? रिवायात में आता कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से बात करते थे तो उससे पहले एक गुबार आता था, जैसे बादल बदली छोटी है ना, तो कोहे तूर को अपनी ओट में ले लेता था। बाज़ रिवायात में आता कि मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर इतनी चमक और इतना नूर आ जाता था अल्लाह से बात करने के बाद कि जब बाद में लोगों के पास जाते तो चेहरे पर निकाब लेते, यानी उस नूर की चमक اتنی تھی کہ آنکھوں کو ہیرا کر دیتی تھی. اور حقیقت ہے آج بھی جو اللہ سے کلام کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ نماز میں ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں، قرآن میں اللہ ہم سے کلام کرتا ہے، اس کا اثر چہروں پہ آتا ہے. آج بھی بزرگوں کے چہرے دیکھیے نورانی ہوتے ہیں، کچھ بھی نہ کریں گے لیکن نیکیوں کا عبادات کا نور ہوتا ہے. اس کے برعکس ہم جتنا اپنی اسکن کو پالش کرا لیں، اس کو بلیچ کرا لیں، رگڑا لیں، دو چار دن کی چمک کے بعد میں اور چہرہ خراب لگتا ہے. نیکیوں کا نور، اس کا فیشیل، اس کی پالشنگ دیر پا ہوتی ہے اور انسان اندر سے بھی چمک رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. اور اللہ بہرحال غالب آنے والا، رہنے والا اور حکیم و دانا. ایک بہت ہی پیارا نقطہ ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے. لِاللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد رسول. یہاں رسولوں کے تناظر میں ہم بات کریں گے کہ رسول کا آنا حجت کو تمام ہونا تھا کہ کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں. سورۃ ملک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جہنم میں جلائے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ تو لوگ کہیں گے قالو بلا، آئے تھے لیکن ہم جھٹلاتے رہے. اب آج رسول تو نہیں آئیں گے، آج رسولوں کی بات پہنچانے والے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. اس لیے اگر کسی علاقے میں، کسی جگہ، کسی ملک، کسی شہر میں اللہ کی بات کو سنانے، سننے، بتانے والا کوئی ہو تو یہ جہاں ایک رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی سعادت ہے، وہاں یہ ایک حجت بھی ہے. نہ ماننے والوں پہ پھر عذاب آتا ہے. پچھلی قوموں کے حالات آگے ہم سورت اللہ راف سے پڑھنے والے ہیں. جب لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا تو وہاں عذاب آئے. مفسرین کہتے ہیں کہ آج بھی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب کہیں کوئی اللہ کی دین کی بات کا پیغام ہو اور کوئی بندہ اس کو نہ مانے، کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اللہ اس بستی پہ عذاب لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بگاڑتا ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو نعمتیں دیتے ہیں اس کی قدر کی توفیق دیں اور یہ ہمارے حق میں حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، مگر اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اے نبی جو کچھ ہم نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی خدا کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً کھلی گمراہی میں حق سے بہت دور نکل چکے. بعض دفعہ لوگ صرف تعصب کی وجہ سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اسی کا یہاں تذکرہ ہے. اسی طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. دنیا میں جو گناہوں کا راستہ اپناتا ہے وہ جہنم کے راستے پہ جائے گا. دیکھیے ایک ہے سبیل الجنہ اور ایک ہے سبیل الجہنم. سبیل الجنہ تھوڑا سا مشکل راستہ ہے، خفت الجنت بالمکارہ، نفس پہ چوٹ پڑنے والی چیزوں سے جنت کو گھیرا گیا. جبکہ سبیل النار یا سبیل الجہنم جو ہے یہ شہوات کا راستہ ہے، جیسا چاہو جیو، من پسند زندگی کا، سیدھے جہنم میں جائیں گے. اور یہ بات تو ہر ایک کو پتہ ہے، ہم جس راستے پہ جاتے ہیں وہیں پہنچتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ موس کی راستے پہ جائیں اور آپ درمن پہنچ جائیں؟ از اٹ پاسبل؟ آپ جائیں سٹی کی طرف اور سٹومن پہنچ جائیں؟ ناممکن ہے. تو پھر جو جس راستے پہ چل رہا ہے دنیا میں اس کو پتہ ہے وہ سیدھا وہیں پہنچے گا. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم. ہائی لائٹ کر لیجیے اس حصے کو. لوگو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے. اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ علیم اور حکیم بھی ہے. سورۃ نساء کا تکمیل اب شروع ہو رہی ہے، یعنی خاتمہ سورۃ کی آیات ہے. پوری صورت ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سن 3-4 ہجری کے 5 کے درمیان میں نازل ہوئی. اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے کے 3-4 سال پورے ہونے کے اوپر یہود کو، منافقین کو جھنجھوڑ رہا ہے. لوگوں رسول آ چکے ہیں، چھوڑو ضد، چھوڑ دو، نہیں تم جیت سکتے اس کے مقابلے میں، اس کے پاس حق ہے، تم باطل پہ ہو، آؤ قد جاکم الرسول، بالحق حق آ گیا، حق تو آ کے رہے گا، مان جاؤ، فآمنوا خیر لکم، خیر لکم۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم تھوڑا سا سیرت کے آئینے میں جھانکیں تو جو یہود اور جو بھی کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے، آج انہی کو ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں۔ ابھی ایک ایک صحابی کا نام لے کے دیکھ لیجئے، یا پہلے وہ کافر تھے، یا یہودی تھے، یا نصرانی تھے۔ امیجن کیجئے کہ اگر وہ اللہ کے نبی کی دعوت قبول نہ کرتے، دل پہ چوٹ پڑتے ہوئے کہوں گی صرف سمجھنے کے لیے، بالفرض ابو بکر صدیق مسلمان نہ ہوتے، اللہ کے نبی پر ایمان نہ لاتے، آج ابو بکر کا نام کسی کتاب میں ملتا، خلفائے راشدین میں شامل ہوتے، اللہ کے نبی نے جو پیارے کمنٹس ان کے لیے بولے وہ ہم بول سنتے۔ سورۃ انفال میں باتیں ہوں گی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی انشاءاللہ۔ اتنی عزت کیوں ملی؟ فآمنوا پر عمل کیا، خیر لکم۔ عمر مسلمان ہو گئے، نہ ہوتے، اس دن عمر کی تلوار اگر ذبح کر جاتی اپنے بھائی کو، بہنوئی کو، مسلمان نہ ہوتے، آج عمر کہاں ہوتے؟ ابو بکر، عمر، علی، جنہوں نے بھی ایمان قبول کیا، آج خیر مل گئی۔ عبداللہ بن سلام یہود میں سے تھے، خیر لکم، بہتر ہو گیا، آج میں اللہ کے نبی کی دعوت کو نہیں مانوں گی، کسی کا کچھ بگڑے گا، سورج کو فرق پڑے گا، چاند کو پڑے گا، ناروے، امریکہ، چائنا، کینیڈا میں کہیں میں رہنے والوں کو کچھ فرق پڑے گا، فرق پڑے گا تو مجھے پڑے گا۔ نہ مانو، تعصب کے مارے لوگ دعوت نہیں مانتے، دل کو پتہ ہوتا یہ چیز اچھی ہے صرف تعصب کی وجہ سے، کیونکہ ہماری جماعت نہیں، ہمارا گروہ نہیں، ہمارا نام نہیں لگا، تو نہ مانو، مان جاؤ گے تمہارا فائدہ ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرتے ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ یہاں غلو کی بات ہے، اور اہل کتاب سے مراد یہاں خاص طور پہ نصارہ ہیں، کرسچینز ہیں۔ غلو کہتے ہیں کسی چیز کی تائید اور حمایت میں حد سے گزر جانا، ایسی تعریف کلاب آسمان و زمین کے ملانا۔ اور یہودیوں کا جرم کیا تھا؟ کہ انہوں نے تو حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، بلکہ قتل تک کرنے کی کوششوں میں آگئے۔ نصارہ نے نہ صرف یہ کہ عقیدت اور محبت میں ان کو اللہ کا بیٹا، بلکہ بعض نے تو ان کو خود خدا ہی کہہ دیا۔ ہر دور میں دین میں جو اضافے ہوئے وہ غلو کی وجہ سے ہوئے۔ جہاں نصارہ کی بات ہے، ابھی انشاءاللہ آگے ہم بعد میں سورۃ الانعام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے بھی سنیں گے۔ لوگ اپنے نبی کو، اپنے لیڈر، اپنے رہنما کے مقام کو اصل سے بڑھا دیتے ہیں، شرک ہونے لگتا ہے۔ آج امت جو کر رہی ہے وہ کہانیاں تو سورۃ الانعام میں کھلیں گی، لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں آج بنی اسرائیل یا نصارہ کے جو تین گروہ بنے ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے نبی کا مقام بڑھا کر اللہ کی طرف کر دیا۔ کیا ہے وہ نبی؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، رسول اللہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ اللہ کا ایک رسول تھا، اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور نہ کہو کہ تین ہیں، باس آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کے ملک میں ہیں، اس کی ملک ہیں، اس کی کفالت و خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ ٹرینیٹی بھی کہاں سے آئی؟ یہ بھی ایک کھیل ہے، آگے ہم سنیں گے کہ کس طرح سے مشرک مذاہب والوں کے ساتھ رہتے ہوئے کرسچینز بگڑے اور ایک خدا کی بجائے تین خداؤں کو بنا دیا۔ بالکل آج امت مسلمہ نے جیسے ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے دین میں ان کی بہت ساری رسم و رواج شامل کر لیے، نصارہ کا بھی یہی حال تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی اصل کھولتے ہیں کہ تم تو ان کو کہتے ہو کہ وہ خدا تھے اور بہت پہنچے ہوئے تھے، جبکہ ان کی عاجزی کا کیا حال تھا؟ لَئِن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ بندگی سے عار کیسے؟ میں سب کے سامنے نماز پڑھوں، میں اللہ کی مرضی مان کے باہر نکلوں، یہ ہے آر۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان عبادت کرتے ہوئے تکبر کا اظہار کرتا ہے نا، تو اصل میں وہ حق کا انکار ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ دو تین بار آیا نا، یستن کے اور یستن کا، نقف سے ناک پوچھنے کو کہتے ہیں، نقف نقف دم کہتے ہیں آنسوؤں کو پوچھنے کو۔ یعنی بعض دفعہ ہم دوسروں کی موجودگی میں عبادت نہیں کرنا چاہتے، اللہ کی مرضی مان، اکیلے میں ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ بھی پہن لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، کچھ بھی کر، چار لوگ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں 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 میں ایسی نہیں ویسی نہیں، یہ تکبر ہے۔ بطر الحق کی وہ غمت الناس، حق سامنے آئے اس کو چھپلا دیا اور باطل کو اپنا لیا۔ اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند آتے۔ ہم صرف اپنا چھوٹا سا محاسبہ کر سکتے ہیں، کیا میں لوگوں کی موجودگی میں اللہ کی عبادت یا اللہ کی مرضی مانتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہوں، اطاعت کرتی ہوں، اطاعت کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ تھوڑی سی دنیا کی عزت مل جاتی ہے تو ہمیں اللہ کی بات ماننا مشکل لگتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس، فام الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جن لوگوں نے، مگر وہ لوگ جو نیک کی، سوری، فام الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا، اپنے اجر پورے کے پورے پائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا، ان کو دردناک سزا دے گا۔ اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو وہاں نہ پائیں گے۔ یہ ہے اصل سوچ کی بات، کہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو کوئی پاس نہیں ہوگا جس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا۔ دنیا میں سوچیں، بلکہ خود سے پوچھیں، میں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کس کس کو راضی کرتی ہوں، یا کس کو راضی کرتی ہوں اللہ کو ناراض کر کے؟ کل میری قبر میں وہ نہیں ہوں گے، میدان محشر میں وہ نہیں ہوں گے، پل صراط پہ وہ نہیں ہوں گے، اور خدا نخواستہ جہنم میں ڈال دی گئی تو وہاں نہیں ہوں گے۔ اس لیے اب سورت کے بالکل آخر میں ایک بار پھر پکار، اس کو سننے سے پہلے سورت کا شروع یاد کر لیجیے۔ پہلا لفظ کیا تھا سورت نساء کا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یہاں پھر وہی پکار ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ یہ قرآن انسانیت کے لیے، ہم نے ابھی خود ہی نہیں پڑھا، یہ تو کوئی گول نہیں ہے کہ ہم آپ مسلمانوں کو پڑھیں اور پڑھائیں، یہ تو کوئی بہادری نہیں، ہر سال کے دورہ قرآن میں سامنے مسلمان بیٹھے ہوں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اصل بات تب بنے گی جب ہم سب خوب اچھی طرح راز سے خون افل علم ہوتے ہوئے ایمان کی محبت میں اور اللہ کے راستے میں شہادت حقیقی گواہی دینے کے جذبوں سے نکلیں گے اور اللہ کی اس مخلوق کو جہنم سے بچائیں گے جن تک ہو سکتا ہے ابھی لا الہ الا اللہ کی دعوت ہی نہیں پہنچی۔ بڑا ارادہ کریں، دعا کریں کہ اللہ اس شہر میں رہنے والے ایک ایک غیر مسلم تک ہمیں اسلام کی دعوت لے کے جانے والا بنائے، قول سے، عمل سے، اخلاق سے، ان کی مدد سے اس طرح اسلام لے کے جائیں کہ واقعی مان جائیں۔ کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھائی دینے والی ہے۔ قرآن ایک ٹارچ ہے، اندھیرے میں کوئی گیا ہو اس کو کچھ نہیں دکھتا، ہو سکتا ہے وہ رسی سمجھ کے پکڑے اور وہ سانپ ہو، ہو سکتا ہے جس چیز کو وہ اپنے لیے فائدے کی چیز سمجھ رہا ہے وہ نقصان کی ہو، اور جس کو نقصان دہ سمجھ کے چھوڑ رہا ہے وہ فائدے کی ہو۔ جو ہی لائٹ چلتی ہے آپ ایک دم ہاتھ سے وہ رسی چھوڑتے ہیں، ہائے میں مر گئی، میں نے سانپ پکڑا ہوا تھا، اور ایک دم جس چیز کو آپ پیچھے چھوڑ رہے تھے وہ کہتے ہیں ارے یہ تو کام کی چیز یہاں پڑی ہوئی ہے۔ قرآن سے پہلے کی زندگی اور قرآن کے بعد کی زندگی میں یہی فرق ہے۔ انسان کو وہ رسیوں نما سانپ دیکھتے ہیں تو چیخیں نکل جاتی ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے اس سے پہلے ہی موت نہیں آ گئی، اور کتنی نفعے کی چیزیں اپنی انسان نے ٹھوکروں میں چھوڑی ہوتی ہیں، ردی کی ٹوکریوں میں پھینکی ہوئی ہیں، کلوزٹس میں پھینکی ہوئی ہیں ایسی چیزیں جو انسان کے نفع اور فائدے کی ہیں۔ اس لیے اس روشنی میں اپنے چہرے کو دیکھنا ہے۔ دعا کریں یہ قرآن کا نور ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں آ جائے۔ کبھی کسی کو گاڑی میں جاتے دیکھیں اور اس کی فرنٹ لائٹس چلی جائیں، نیچے ہو سکتا ہے کہ گہرا سمندر ہو، گاڑی ہلکی سی غلطی سے نیچے گر جائے گی، ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی ایک ایسا ٹکڑا ہو جو جگہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے وہاں جائے گا، ہو سکتا ہے گاڑی سمندر میں گر جائے۔ آج انسانیت کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ٹھوکروں میں پڑی ہوئی انسانیت کیونکہ قرآن کی ٹارچ کے بغیر جی رہے ہیں. اندھیروں میں بھٹکنے والا ٹٹولتے ہیں نا, آج لوگ ٹٹول رہے ہیں, خوشیاں ٹٹول رہے ہیں, اپنے لیے کوئی خیر کا راستہ ٹٹولتے ہیں, لیکن اس قرآن کے نور سے دور ہے, کبھی خیر نہیں ملے گی. جب نور زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ. بس وہ لوگ جو اللہ کی بات مان لیں. اے اللہ, دعا کرتی ہوں کہ اب تیری بات مان لوں, اللہ میں بات ماننے والوں میں کر دے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں. اے اللہ, ہم تیری پناہ میں آتے ہیں, ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم میں فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھائے گا. ہائی لائٹ کرنے کے قابل یہ آیت ہے. ٹھوکروں میں پڑا ہوا انسان آنا چاہتا ہے اللہ کی طرف, آئے کیسے؟ اللہ کہتے ہیں ایمان لے آؤ, مان جاؤ نا بس, اب ہاں کہہ دو بس. بار بار اپنی پکار, اپنے نفس کی پکار کو, اپنی فطرت کی طلب کو, اپنی روح کی خوراک کو اپنے سے دور نہ کرو. ایک دفعہ مان لو بس, اوکے کہہ دو, ہاں کہہ دو, کچھ نہیں ہوگا. بس پھر اس کی پناہ میں آ جاؤ, پھر دیکھو میں تم پہ رحمتوں اور فضل اور ہدایت کے دروازے نہ کھولوں. تین بڑی بڑی نعمتیں ہیں جس کی اس وقت انسانیت کو ضرورت ہے. رحمت, فضل. فضل دنیا ہے, بڑا ملے گا دنیا کا فضل ایک دفعہ اخلاص سے دین کی طرف آ کے دیکھیں. نفع نقصان کو پیچھے کر کے سارے ترازو توڑ دیں جو نیکیوں کے فوائد آپ کو دکھا رہے ہیں یا نقصانات دکھا رہے ہیں. قرآن سے جڑ کے کیا نقصان ہوئے, کتنی جاب چھوڑی, کتنے آورز کم کیے, ایک دفعہ اس ترازو کو توڑ کے دیکھیے. وفضل, فضل آئے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں یَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, یہاں کیا ہے؟ إِلَيْهِ, اپنی طرف بلاتا اللہ. بڑا رقیق سا نقطہ ہے. اللہ پہلے اپنی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے, پھر صراط مستقیم اور جنت دیتا ہے, اور جنت اور اللہ کی رضا لازم و ملزوم ہے. اللہ سے دعا یہ سب کچھ ہمیں دے دیں. چاہتے ہیں اللہ کی طرف آنا, قرآن کی طرف آنا اصل میں اللہ ہی کی طرف آنا, نماز کی طرف آنا اصل میں اللہ ہی کی طرف آنا. حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, اللہ کی طرف ہے. کیوں روٹھے ہوئے رہتے ہو؟ کیوں اکھڑے اکھڑے رہتے ہو؟ کیوں مجھ سے ناراض رہتے ہو؟ کبھی کسی ماں کو دیکھیں جو گھر کا دروازہ کھول کے بچے کا انتظار کرتی ہے, وہ بیوی جو سارا دن شوہر کا انتظار کرتے کرتے رات کو بھی انتظار کرتی ہے کہ آ جاؤ, بس چھوڑ دو, صبح کے بھولے ہو رات کو نہ بھولو. اللہ سے لگتا ہے ہمیں اپنے دامن رحمت میں لینا چاہتے ہیں. آؤ, میں تمہیں اس طرح تھاموں گا کہ میں نہیں پھر تمہیں شیطان کے ہاتھوں میں آنے دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اخلاص دے دے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. اے نبی, لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. پیچھے کلالہ پہ بات ہوئی تھی, سورت کا بالکل آغاز تھا, آیت نمبر 13-14 کے قریب, کہ وہ انسان جو مرے اور اس کے نہ بچے ہوں نہ ماں باپ ہوں, یعنی نہ لا ولد لا والد, تو ایسے شخص کے بہن بھائیوں کو حصہ ملتا ہے. اسی کی ایک صورت ادھر ہے. کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. کہو, اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے, اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس ترکے میں سے نصف پائے گی, اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی, اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا. یبین اللہ لکم ان تضلوا. اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے. پوری سورت کے احکامات کے بعد یہ جملہ بول دیا, یبین اللہ لکم ان تضلوا. اللہ تمہارے لیے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو. واللہ بکل شیء علیم. اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کتنا پیار ہے بندے کے ساتھ رب کو. یہ ہو سکتا تھا نا, ہم دنیا میں آتے اور اللہ کہتا جاب جو کرو مرو, میری بلا سے پیدا کر دیا بیٹھے رہو. نہیں, الخالق ہے تو الہادی بھی ہے. اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھا کر بہت کچھ دے دیا. تو یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو سننا اور ماننا آسان کر دے جو اس کتاب میں. اور اللہ ہمیں مزید بھٹکنے سے بچانے. پہلے تو دنیا کے نام پہ بھٹکے تھے، اب ایسا نہ ہو کہ کہیں دین کے نام پہ بھٹک جائیں. سچا اور خالص دین اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. چند لوگ شیئر کریں یا چھوٹا سا اسٹریچ لیں گے، اور پھر ہم اگلی بہت ہی پیاری سورت شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کروائے. جی کون شیئر کرنا چاہے گا؟ زاہدہ آپ نے کیا محسوس کیا آج کا پڑھتے ہوئے؟ جی بالکل، یہ کہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کئی صدیوں پہلے نازل نہیں ہوا بلکہ آج ہوا اور ہو رہا، ایسے ہی لگتا ہے بالکل. جی نرگس آپ کچھ کہیں؟ نرگس یا نرگس؟ جی ہر آیت ایک آئینہ ہے جس میں انسان کو حقیقت پہ اپنا آپ دیکھتا ہے، اسی لیے لوگ بے چین بھی ہو جاتے ہیں کبھی کہ اتنا آئینہ دیکھ رہے ہوں. جی کوئی ایک اور؟ صدف آپ نے کیا محسوس کیا؟ پیچھے میں نے کہا آپ جب سہولت ہے تو مائک لے لیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پارا آگے جاتا جا رہا ہے لیکن میرا دل جو ہے وہ منافقین کے علامتوں پہ اٹکا ہوا ہے، اور ہر آیت میں اپنا آپ نظر آ رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے عجیب سا ہے کہ جیسے سیسا ہوتا ہے کہ لڑکتے ہیں، کبھی ادھر کو ہوتا ہے کبھی ادھر. اپنا آپ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک بال ہوتا ہے نا، وہ کبھی ادھر کو جاتا ہے کبھی ادھر کو جاتا ہے اسی کے اوپر، کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ قرآن کی کلاس میں بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے بھی پتہ نہیں پھر بھی اپنا آپ انہیں میں نظر آتا ہے کہ وہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہی ہوں اللہ جی وہ کب آئے گا ہم پہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پہلے احد میں ان کی کہانیاں صحابہ کرام کی، کہ ہم تو ابھی تک اتنا اب تو ان کے ایک بار پڑھا، پتہ نہیں قرآن کو کتنی دفعہ پڑھنا پڑے گا، کیا ہوگا کہ ہم وہاں پہنچیں گے، کہ مجھے تو ابھی تک اپنا آپ ادھر ہی نظر آ رہا ہے کہ اپنے منافقین میں ہی نظر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں ان لوگوں نے کیسے وہ عہد کے صحابہ کو دیکھ لی تھی اور ادھر ان کا تقابل کری تھی پہلے پڑھ چکی، کہ کتنا دور کتنا فاصلہ طے کرنا ہے ہمیں ابھی ابھی بھی اللہ صحابہ تک پہنچا دیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایسے سن کے لگ رہا تھا جیسے ہم بہت ہی میرے لیے تو بہت ہی جلدی چل رہا تھا کیونکہ ہم نے بہت ہی دیر سے پڑھا ہوا ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ہمیں اللہ پاک ایک قسم کا پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہر جو ہمارے لیے بری چیز ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ اس سے بچو اور اسے اختیار کر لو، اسے بچو اسے اختیار کر لو، ایک پوری چیک لسٹ بن رہی ہے جسے ہمیں جیسے اگر کوئی مطلب کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے تو ایک ہوتا نا کہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ اس چیزوں سے تم بیمار ہو جاؤ گے. مجھے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت نظر آ رہی ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ اللہ پاک ہر دفعہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی ہمیں مجھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مہربانی اور کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ضرور پتہ چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو منانا کہ ہم کتنے ناپدرے ہیں اور اللہ پاک ہم بھی اتنی مہربانی کرتے ہیں. تو میری بس یہ دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اتر سکیں ان شاء اللہ.
آپ لوگ اسٹریچ لے لیجیے 5-6 منٹ کا تاکہ ہم 10 منٹ اندر شروع کریں. آن لائن سے میں چھوڑ کر لیجیے.